السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، امين يا رب العالمين. محترم حضرات، پچھلی نشست میں خصوصی ہماری نشست تھی کہ جس میں ہم نے عشرہ ذی الحجہ اس کی اہمیت اور فضیلت کو پچھلی دفعہ سمجھا تھا، اور ساتھ ہی اس پہلے عشرے میں ذی الحجہ کے جو ایک بڑی اہم عبادت ہے حج، حج بیت اللہ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی جو فرضیت ہے اس کے حوالے سے ہدایات قرآن و سنت سے ہمارے سامنے آئی تھی. انشاءاللہ آج کی نشست میں ابراہیم علیہ السلام کی جو داستان عظیمت ہے، داستان حیات ہے، اور جن کی قربانیوں کے تسلسل میں الحمدللہ ہر سال ہم 10 ذی الحجہ کو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل سنت ہے اس کو ہم زندہ کرتے ہیں اور اس قربانی اس کے نتیجے میں انجام دیتے ہیں. انشاءاللہ 2 نشستیں ہمارے پاس موجود ہیں، آج کی اور اگلی نشست عید الاضحیٰ سے پہلے. ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو آزمائشوں سے پر زندگی ہے، ایک پوری داستان عظیمت ہے، اس کے حوالے سے چند وہ امتحانات کے جو ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے، وہ نظریاتی امتحانات بھی تھے اور عملی امتحانات بھی تھے، وہ ہمارے سامنے آ جائیں، اور پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ قربانی کی جو اصل روح ہے اور اس کا جو اصل حاصل ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو آیات میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے ابتداءً تلاوت کی ہیں، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 سے 122، یہ 3 آیات ہیں کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی جو عظمت ہے اور ان کا جو خاصہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. فرمایا کہ ان ابراہیم کانا امتن قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی ذات میں امت تھے، یعنی اپنی ذات میں انجمن تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی شخصیت ہے وہ اتنی جامع ہے کہ پوری امت ان کے اندر جو ہے وہ سمائی ہوئی ہے. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اپنی ذات میں جو ہے وہ پوری ایک انجمن ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں تو واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو اجاگر کیا ہے وہ ہمیں واقعتاً نظر آتی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں، کہ وہ پوری اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. یعنی وہ خود بھی توحید پر گامزن تھے اور لوگوں کو بھی توحید کا سفر کرایا کرتے تھے. توحید کے مراکز ہیں کہ جو مختلف اسفار کے نتیجے میں انہوں نے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ قائم فرمائے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو بھی مکہ کی سرزمین پر کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کو دوبارہ سے رفع کیا، پچھلی دفعہ تفصیل کے ساتھ یہ بات ہم نے سمجھی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں امت تھے، قانتاً، اور وہ عاجزی اختیار کرنے والے تھے، للہ اللہ کے لیے اس کے فرما بردار تھے، حنیفہ اور بالکل یکسو ہو جانے والے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ولم یکو من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. قرآن مجید میں جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو اکثر یہ سند ہے کہ جو قرآن مجید ابراہیم علیہ السلام کو دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ سند ابراہیم علیہ السلام کو ملی کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اب انشاءاللہ چند واقعات آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، اس سے بھی بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ خاصہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ خود بھی شرک سے بچے ہوئے تھے، توحید پر گامزن تھے، اور لوگوں کو بھی توحید کا سفر کرایا کرتے تھے، ان کو بھی شرک سے بچانے کی وہ صحیح کیا کرتے تھے۔ واقعات کے ذیل میں انشاءاللہ ابھی ہم سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ شاکن الانو میں ایک اور خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شاکر تھے، شکر کرنے والے تھے۔ یہ شکر گزاری کی جو روش ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کہ حاصل ہوتی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ فرمانے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنا، اور ہم نے دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی دی۔ اور وإنه فی الآخرة لمن الصالحین، اور آخرت میں تو وہ ہمارے نیکوکاروں میں سے یقیناً ہوں گے۔ تو یہ وہ مدہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نحل کی ان تین آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اور باقی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پوری زندگی بڑے بڑے امتحانات سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور یہ بات کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جو ابتدا میں نے اس کی بھی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ فرمایا گیا کہ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، بڑی بڑی آزمائشوں میں ان کی آزمائش کی، اور وہ ہر امتحان میں جب وہ پورے اترے، تمام کے تمام ابتلا اور آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جو ہے وہ نکل گئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت بڑی سند ہے اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے امتحانات کون سے تھے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے۔ جب یہ عنوان آج یہ رکھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت، پوری حیات ایک عظیمت کی داستان اپنے اندر وہ لیے ہوئے۔ دیکھیں کسی بھی شخصیت کا امتحان جو ہے وہ دو اعتبارات سے لیا جاتا ہے، یعنی ایک امتحان اس کا فکری اور نظری اعتبار سے لیا جاتا ہے اور ایک امتحان عملی اعتبار سے لیا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فکر و نظر کے امتحان سے بھی ان کو گزارا، ان امتحانات میں بھی پورے اترے، اور عملی امتحانات میں بھی ان کو جو ہے وہ گزارا اور ان کو آزمائش کی، اور وہ تمام عملی امتحانات میں بھی وہ پورے اترے۔ یعنی اللہ کی محبت پر، آپ نوٹ کریں گے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت پر اپنی جان کی محبت قربان کی، اپنے نظریات جو بھی موروثی عقائد اس وقت معاشرے میں موجود تھے لہٰذا وہ محبتیں بھی قربان کی، اپنے گھر والوں کی محبت قربان کی، والدین کی محبت قربان کی، وطن کی محبت قربان کی، اپنی جان کی محبت قربان کی، اور یہاں تک کہ جو کلائمیکس ہے امتحانات کا کہ جمع سال بیٹے اسماعیل علیہ السلام، یعنی جب وہ نوجوانی کی عمر کو پہنچے ہیں، کس طرح سے اللہ کے حکم پر اپنے طور پر وہ ذبح انہوں نے کر دیا، یہ الگ بات تھی کہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے، اور یہ ہے کہ وہ جنت سے مینڈا جانور آیا وہ ذبح ہوا، اور جس کی یاد میں پھر ہم یہ سنت ہے کہ جو کہ اس کا اجرا کرتے ہیں ہر سال جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ پوری اس داستان عظیمت اور قربانیوں کا ایک تسلسل ہے کہ جس میں پھر آخری انتہا یہ تھی کہ اپنے نوجوان بیٹوں کو بھی اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ذبح کر۔ اب وہ پوری داستان عظیمت ذرا میں چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختلف آیات سے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو فکر و نظر کا امتحان تھا، یہ بھی بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام، آپ نوٹ کیجئے داستان، اگر آپ تاریخ پوری ان کی پڑھیں تو ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ جہاں پر شرک جو ہے وہ اس کا گھٹا ٹوپ جو ہے وہ اندھیرا تھا۔ ہر طرح کا شرک ابراہیم علیہ السلام کے معاشرے میں اور اس علاقے میں کہ جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے وہ موجود تھا۔ یعنی مذہبی اعتبار سے ایک طرف جو ہے وہ لوگ ستارہ پرستی بھی کر رہے تھے، چاند پرستی بھی ہو رہی تھی، سورج پرستی بھی ہو رہی تھی، زور و شور سے جاری تھی۔ اسی طرح سے دوسری طرف جو ہے وہ ایک بڑا بت خانہ بھی تھا، اور چھوٹے بڑے بت رکھ کے جو ہے وہ قوم آپ کے جو ہے وہ اس کی پوجا پاٹ کر رہی تھی۔ تو لہٰذا یہ مذہبی اعتبار سے یہ شرک بھی تھا کہ جو کہ جاری تھا۔ اسی طرح سے پھر ایک سیاسی اعتبار سے شرک تھا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، وہ خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا تھا، اس کے دربار میں پہنچ سمجھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ تان کر ابراہیم علیہ السلام نے اس سیاسی شرک کی بھی جو ہے وہ نفی کی اور اس امتحان میں بھی جو ہے وہ پورے اترے. یہاں تک کہ جس گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے, ہم سب جانتے ہیں آپ کا باپ کون تھا, آزاد, یہ پنڈت تھا, بت تراش تھا. یعنی یہ ہے کہ جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے وہ پجاریوں کا گھرانہ تھا, یعنی جو باپ دادا تھے وہ اپنی قوم کے جو ہے وہ پنڈت تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ گدی بالکل تیار تھی. یعنی ابراہیم علیہ السلام چاہتے, اور عموماً کیا ہوتا ہے جس ماحول میں, جس گھرانے میں, جن عقائد میں انسان جو ہے وہ آنکھ کھولتا ہے تو انہیں عقائد کو اپناتے ہوئے پوری زندگی گزارتے تھے, انہیں کو اپنا لیتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو کہ پجاریوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے, باپ دادا جو ہے وہ پنڈت تھے, آپ کے لیے بھی وہ گدی بالکل تیار تھی, لیکن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ گدی جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کیا, بلکہ وہ توحید پر جو ہے وہ گامزن ہوئے. اور یہ ہے کہ اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پورے اترے. پھر یہ ہے کہ سورۃ الانعام میں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو گھر کا ماحول تھا وہ بھی پنڈتوں کا ماحول تھا, پجاری تھے سارے, بت تراش تھے, باپ جو ہے وہ آزر بت تراش تھا, اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس ماحول کو بھی قبول نہیں کیے نظریات کو. جو ارد گرد کا ماحول تھا, لوگ جو ہے وہ مذہبی اعتبار سے ستارہ پرست تھے, بت یعنی سورج کو پوجنے والے تھے, چاند کو. لہٰذا قرآن مجید نے یہ بڑا دلچسپ واقعہ نقل کیا, اور ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک خاصہ میں نے عرض کیا کہ خود توحید پر گامزن تھے, لوگوں کو توحید کا سفر کراتے تھے, ایسے کوشچن ریز کر دیا کرتے تھے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی وہ جو نظریات کے حامل ہیں وہ غلط ہیں, اور جو ابراہیم علیہ السلام کے نظریے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. لہٰذا سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ لوگ ستارہ پرستی کر رہے تھے, ستارہ نکلا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں وہ جمع ہو کے اس کی پوجا پاٹھ کر رہے تھے. اب یہ ابراہیم علیہ السلام ستارہ پرست لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دلیل سجھائی بات کو سمجھانے کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ غور و فکر کریں. وہاں جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھائی یہ ستارہ میرا رب ہے. ستارے کو رب نہیں مانا, لیکن لوگوں کو توحید کا سفر کرانے کے لیے یہ دلیل تھی اللہ کی طرف سے, کہا کہ بھائی یہ ستارے میرے رب ہیں. لیکن جب وہ ستارے غائب ہو گئے, سورج کی روشنی نکلی, ستاروں کی روشنی سورج کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے, وہ غائب ہو گئے. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے بھری اس محفل میں جو کہ ستارہ پرست لوگ تھے ان سے کہا کہ بھائی یہ ڈوبنے والے کیسے رب ہو سکتے, یہ ڈوبنے والا تو رب نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ جملہ کہہ کے اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا, حقیقت لوگوں کے سامنے منکشف ہو گئی کہ بات تو ٹھیک ہے کہ ڈوبنے والے وہ خدا کیسے ہو سکتے. اب یہ گئے چاند پرست لوگوں کے پاس, چاند نکلا ہوا ہے اور لوگ وہاں پر جمع ہو کر جو ہے وہ پوجا پاٹھ چاند کی کر رہے ہیں. لہٰذا کہا کہ بھائی حاضر رب بھی یہ میرا رب ہے, سورۃ الانعام میں اس کا بھی تذکرہ آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب وہ چاند بھی ڈوب گیا, سورج کی روشنی جب نکلی ہے اور چاند بھی ڈوبا, تو بھائی کہا کہ بھائی یہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو ان باطل معبودوں کو جو ہے وہ یعنی میں گمراہ ہو جاؤں, یہ کیسے ڈوبنے والے جو ہے وہ خدا ہو سکتا. اور پھر وہاں پر یہ سوچنے پر مجبور کر کے لوگوں کو حقیقت منکشف کر کے اب یہ گئے ہیں سورج پرست لوگوں کے پاس. اب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے, وہاں جا کے کہتے ہیں بھائی حاضر رب بھی حاضر اکبر, بھائی یہ میرا رب ہے اور یہ تو سب سے بڑا ہے, یہ ستارے سے بھی اور چاند سے بھی بڑا ہے. لہٰذا جب وہ سورج غروب ہو گیا, سن سیٹ ہو گیا, تو اب وہ نعرہ مومنانہ ہے کہ جو کہ بلند کرتے ہیں کہ جس کا تذکرہ سورہ انعام کی آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ کیا. اور یہ آپ نوٹ کریں گے کہ اس ماحول میں یہ نعرہ مومنانہ اصل میں نعرہ بغاوت تھی, کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نعرہ بلند کیا. اور جو آیت اب ہم سمجھنے جا رہے ہیں, یہ جب ہم قربانی کا جانور اس پر چھری پھینکتے ہیں تو اس سے پہلے جو قربانی کی دعا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ شامل اس دعا میں. اور واقعتاً اگر ہم قربانی سے پہلے وہ شعوری طور پر یہ الفاظ ادا کریں اور یہ پوری داستان عظیمت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہمارے ذہنوں میں ہو, تو قربانی کا رنگ ہی الگ ہو جائے. وہ جو آج کل کس طرح سے وہ دکھاوے کی قربانیاں ہیں اور رسمی طور پر یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں, وہ بالکل انسان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے. اب دیکھیں نعرہ مومنانہ کیا بلند کیا, جب سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, بے شک میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا صرف اس ایک ہستی کی طرف, اس اللہ کی طرف کہ جو تمام چیزوں کی بنانے والی ہے, سورج کو بنانے والی, چاند کو بنانے والی, ستاروں کو بنانے والی, پوری کائنات کو بنانے والی, والی وہ ذات وہ اللہ کی ہے حنیفہ یکسو ہو کر میں نے اس کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ کر لیا. وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. تو لہٰذا یہ نعرہ مومنانہ جو ہے وہ بلند کیا, حقیقت لوگوں کے سامنے جو ہے وہ منتشر کر دی. اب اس کے بعد قرآن مجید سورۃ الانبیاء میں ایک اور واقعہ نقل کرتا ہے, یعنی جہاں یہ ستارہ پرستی تھی وہاں قوم کا ایک بڑا بت خانہ بھی تھا. یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام تات میں تھے کہ کب یہ قوم جو ہے وہ شہر سے باہر جاتی ہے بستی چھوڑ کر اور میں پھر داخل ہو کے ان کے معبودوں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کروں. تو بہرحال یہ ہے کہ جب قوم جو ہے وہ میلے ٹھیلے میں گئی, بت خانے میں قوم کے چھوٹے بڑے بت تھے کہ جو کہ رکھے ہوئے تھے وہ پوجا پاٹ کرتے تھے. تو لہٰذا جب پوری قوم جو ہے وہ میلے ٹھیلے میں باہر گئی بستی سے باہر, تو اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ داخل ہوئے. ایک کلہاڑا جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ساتھ لیا. اور یہ ہے کہ بت خانے میں داخل ہو کر چھوٹے بڑے تمام بتوں کو جو ہے وہ توڑ ڈالا, کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کی ناک توڑی, کسی کی گردن اڑائی, اور ایک بڑے بت کو جو سب سے بڑا بت تھا اس کو بالکل سلامت رکھا, اور اپنا جو کلہاڑا تھا اس کو بھی جو ہے وہ اس بڑے بت پر لٹکا کر جو ہے وہ واپس آ گئے. اب یہ وہ انداز تھا نا جو میں اس کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام خود توحید پر گامزن تھے, لوگوں کو توحید کا سفر کراتے تھے. لہٰذا اب جب قوم واپس آئی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں مشرکانہ ماحول, اور اپنے بتوں کا بت خانے میں جب یہ حال دیکھا کہ وہ سب ٹوٹے پڑے, تو لہٰذا کتنا ایک غصہ اس مشرک قوم کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا ہوگا, اور غصے میں وہ پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ بھائی یہ کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ معبودوں کے ساتھ. تو کسی نے کہا کہ بھائی ایک نوجوان ہے بستی میں ابراہیم, یقال له ابراہیم, اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے, اور وہ ہمارے بتوں کے ساتھ ایسی ویسی کچھ باتیں کہتا ہوا پایا گیا. تو قوم نے کہا لے آؤ اسے. لہٰذا جب وہ لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو, اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا تم نے کیا ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ, تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا حکیمانہ جواب دیا کہ بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو, اس وقت جو ماحول تم دیکھ رہے ہو اپنے بت خانے کا کہ سارے چھوٹے بڑے بت ٹوٹے ہوئے, ایک بڑا بت ہے کہ جو کہ سلامت ہے, اور جو قرائن بتا رہے ہیں سرکمٹینشن ایویڈنس جو بھی ہے کہ ایک بڑا بت اور اس کے پاس یہ آلہ واردات بھی برآمد ہو رہا ہے وہ کلہاڑا, تو لہٰذا بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو اس سے پوچھو. اب یہ وہ کیفیت تھی کہ جو توحید کا سفر کرانے کے لیے یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا کہ بھائی مجھ سے نہیں پوچھو اس سے پوچھو. اب قرآن کہتا ہے کہ وہ قوم اپنے جیوں میں انہوں نے یعنی وہ سوچا کہ بھائی آج تک ہم ان بتوں کی پوجا پاٹ کرتے رہے لیکن کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ان بتوں نے کوئی جواب دیا ہو, کوئی اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ چلائے ہوں. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. تو یہی جملہ ابراہیم علیہ السلام کو سننا تھا. یہ سورہ انبیاء میں یہ آیت بھی جو ہے وہ نقل ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون. ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کی تلاش میں تھے, یہ جملہ سننا تھا قوم کا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم کیا اللہ کو چھوڑ کر ایسے بے بس معبودان باطل کی عبادت کرو گے کہ جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے. یہ تمہیں نفع نقصان کیا دیں گے, یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکے, اپنے آپ کو نقصان سے نہیں پہنچا سکے بچا سکے. اُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تُف ہے تم پر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے بے ضرر اور باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ جو کہ منکشف کر دی پوری قوم کے سامنے. اب بہرحال حقیقت منکشف ہو جانا یہ بالکل الگ چیز ہے, حقیقت کو قبول کر لینا, ہدایت کو پا جانا یہ بالکل الگ چیز ہے. لہٰذا وہ ہدایت تو نہیں پائی, حقیقت کو قبول نہیں کیا قوم نے, اور بہرحال یہ ہے کہ حقیقت منکشف یہ ہو گئی. اب اس کے بعد ایک اور واقعہ نظریاتی اور فکری امتحان کے لحاظ سے وہ قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ اس دور میں ایک سیاسی شرک بھی تھا, جہاں مذہبی شرک تھا ستارہ پرستی بھی وہاں سیاسی شرک بھی تھا. یعنی یہ عراق کا علاقہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, اور عراق میں جو بھی بادشاہ گزرتے تھے وہ نمرود ان کا لقب ہوتا تھا. یعنی بہت سارے نمارد, یہ نمرود کی جمع ہے نمارد, وہ گزرے ہیں, نام ان کے مختلف ہوا کرتے تھے. جس طرح سے مصر کے جو بھی بادشاہ تھے وہ فرعون ان کا لقب ہوتا تھا, فرعین مصر, نام ان کے اپنے ذاتی مختلف ہوا کرتے تھے. اسی طرح عراق میں مختلف بادشاہ نمرود وہ گزرے, ایک نمرود ان کے مقابلے پر آیا ابراہیم علیہ السلام کی. اس نے جب اپنی سلطنت میں یہ ایکٹیویٹی ابراہیم علیہ السلام کی دیکھی اور سنی کہ بھائی یہ ابراہیم ایک نوجوان ہے اور اور ایک نئے معبود کو انٹروڈیوس کر رہا ہے اور ان کا تعارف بستی میں کرا رہا ہے، تو اس نے بلوا بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو، بھرے سلطنت یعنی دربار میں اس نے بلایا ابراہیم علیہ السلام کو. اب سارے سر جھکائے کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سینہ تان کے کھڑے ہیں. اور یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے شان سے نقل کیا ہے. اس نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، وہ شخص جس کو اللہ نے وہ سلطنت عراق کی وہ عطا کی تھی. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب نمرود نے پوچھا بھائی تم کس خدا کے ماننے والے ہو، اس کا تعارف پیش کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں نمرود کے سامنے یہ کہا کہ بھائی میرا رب وہ ہے کہ یحیی و یمیت، کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، تو اس پر جو ہے وہ نمرود نے کہا کہ بھائی یہ کام تو میں کرتا ہوں. اور اپنے اس بات میں وزن ڈالنے کے لیے اس نے کیا یہ کہ ایک مجرم شخص کہ جو کہ اپنے جرم کی وجہ پر وصولی چڑھنے والا تھا اس کو بلایا اور زندہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا. اور ایک معصوم شخص کو پکڑ کے اور اسے سولی دے دی، موت دے دی، کہا کہ بھئی یہ زندہ اور موت تو میں دیتا ہوں، زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں. اب دیکھیں یہاں پر دلائل تو بہت سارے ہو سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، دلائل کی کمی نہیں تھی کہ بھئی میرا رب وہ کہ جس کا میں تعارف کرا رہا ہوں، ایک حقیر پانی کی بوند سے پورے انسان کو وہ بنانے والا، اور کہاں تم ایک چلتے پھرتے بنے بنائے انسان کو پکڑ کر تم نے سولی دے دی اور ایک کو جو چھوڑ دیا. دلائل بہت سارے ہو سکتے تھے، لیکن اس موقع پر مسکت جو جواب ہے، دندان شکن سوال وہ ریز کیا ابراہیم علیہ السلام. اور قرآن اس سوال پر جو نمرود کا فیس ایکسپریشن ہے وہ بھی جو ہے وہ نقشہ کھینچتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم انا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میرا رب تو وہ ہے اللہ کی جو کہ سورج کو مشرق سے نکالتا، اگر تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو تو ذرا اسے مغرب سے نکال کے نکال. اب قرآن نقل کرتا ہے فبوہت الذی کفر. یہ سوال سن کر نمرود جو ہے وہ بالکل مبہوت ہو کے رہ گیا. مبہوت کہتے ہیں بالکل ہکا بکا، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اس کو کوئی جواب بن نہیں پڑا، بالکل خاموش اس کی جو ہے وہ یعنی زبان بند ہو گیا. لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فبوہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر ظالم لوگوں کو. ہدایت منکشف ہو گئی لیکن ہدایت اس نے قبول نہیں کی. لہٰذا یہ وہ فکری نظری امتحانات تھے کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماحول مشرکانہ، گھر جو ہے وہ پجاریوں کا، سیاسی شرک بھی وہاں پر موجود، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ توحید پر جو ہے وہ گامزن رہے. اب اس نظری اور فکری امتحان میں میرے اور آپ کے لیے میسج کیا ہے؟ کیا ہم آج کیا مشرکانہ ماحول نہیں ہیں؟ یعنی آج آپ دیکھیں کہ مزاروں پر کس طرح سے شرک، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کس طرح سے وہ شرک کی کیفیات ہیں. یعنی ہندوؤں کو ہم گالیاں دیتے ہیں، بت ان کے بناتے ہیں، یعنی انہوں نے بنائے اپنے ہاتھوں سے پوچھ رہے ہیں، ہم ان کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن وہی سارے کام وہ ہم مزاروں پر جا کے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مشرکانہ اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ وہ میسج ہے ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت میں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اس طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح سے وہ سیاسی شرک کیا آج موجود نہیں؟ یعنی جو نمرود خدائی کا دعویٰ کر کے ایک شخص تھا نا، وہ گن جو تھا حاکمیت کا، جو کہ اللہ کو زیبا تھی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاکم، ہم تو معقوم تھے، لیکن وہ شخص نمرود اس نے اپنے اوپر وہ گن لیا، حاکم بن کے بیٹھ گیا. آج یہ حکمرانی وہ پاپولر سوورینٹی کی شکل میں پارلیمنٹ کی اکثریت جو بھی فیصلہ کرے وہ مانا جائے گا. اللہ اس کا رسول حکم دیتا رہے اس کی من مان، یعنی وہ بات نہیں مانی جائے گی. سود جو ہے وہ اللہ اس کا رسول حرام قرار دے نہیں، سود کے خلاف جو ہے اپیلیں بھی دائر ہوں گی، اور یعنی حکومتی سطح پر وہ سود بھی جو ہے وہ جاری رہے گا. ہم اللہ کی بات رسول کی بات نہیں مانیں. یہ ہے وہ پاپولر سوورینٹی کا تصور کہ جو کہ آج یہ سیاسی شرک ہمارے معاشرے میں موجود. تو یہ داستان عظیمت سے یہ میسج ہمارے لیے بھی ہے کہ علل اعلان اس یعنی بغاوت جو کہ انسانیت کی طرف سے اللہ کے حوالے سے وہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ بھی فرمائے، اور ہم علل اعلان یہ حق ہے کہ جو کہ وہ بلند کر سکے، صدائے احتجاج جو ہے بلند کر سکے. اب ذرا ایک دو امتحانات ہم لے لیتے ہیں، عملی امتحانات. انشاءاللہ پھر بقیہ چیزیں ہیں کہ جو کہ امتحانات ہم اگلی نشست میں پڑھ لیں گے. دیکھیے عملی امتحانات اس کے بعد شروع ہوتے ہیں. نظری امتحان میں پورے اترے ابراہیم علیہ السلام, اب عملی پریکٹیکل امتحانات ہیں جو کہ شروع ہوئے. گھر کی محبت سب سے پہلے قربان کی ہے عملی لحاظ, یعنی قرآن مجید سورہ مریم میں یہ واقعہ نقل کرتا ہے کہ والد جو کہ پنڈت مشتراج تھا اس کو سمجھایا کہ والد آپ یہ کیوں جو ہے وہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں, اس کے کہنے میں آ کے اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پوجا شروع کر دیتے ہیں. تو جب یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام کو دی ایک اللہ کو ماننے کی تو والد آزر جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا. سورہ مریم میں الفاظ آتے ہیں کہ یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک, اسے کہا باپ نے کہ ابراہیم اگر تم آپ اس دعوت سے اپنی باز نہ آئے, میرے دین میں واپس نہ لوٹے تو میں تمہیں لازمان رجم کر دوں گا, پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا. وہ جرنی ملیا, ابھی تو تم ایسا کرو کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ. گھر سے جو ہے وہ نکال دیا باپ. اب آج کا کوئی عام نوجوان ہوتا نا تو وہ تو منہ یعنی گالیاں بھر کے جو ہے وہ کہتا کہ بھائی آپ جائیں آپ کا کام جائے, یعنی کام جانے, میں نے تو آپ کو حق بات بتانا چاہی تھی, نہیں مانتے تو نہ مانے. لہٰذا یہ ہے کہ وہ لٹھ مار کے وہاں سے نکل رہا ہوتا آج کا نوجوان. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا ہے, گھر کی محبت قربان کی ہے, بڑے ادب کے ساتھ والد سے کہتے ہیں قال السلام علیک استغفر لک ربی, والد سے کہا کہ سلام ہو آپ پر, میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا. اور قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ جب تک والد زندہ رہا تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کرتے رہے توحید کو قبول کرنے کے حوالے سے, اسلام قبول کرنے کے حوالے سے. لیکن جب پتہ چلا کہ والد جو ہے وہ کفر پر مرا ہے تو پھر اس کے بعد دعا کرنا بھی جو ہے وہ چھوڑتا, اللہ کے حکم کی تعمیل کی. تو بہرحال یہاں پر مقصود یہ ہے کہ گھر کی محبت قربان کی, گھر سے جو ہے وہ نکلے. اسی طرح سے والدین کی محبت قربان کی, یعنی والد کی محبت والدہ کی محبت کتنی شدید جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اس کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ جب والد کا پتہ چلا کہ وہ کفر پہ مرا تو دعا کرنا بھی جو ہے وہ چھوڑ دی, والدین کی محبت بھی قربان. اسی طرح سے قوم کی محبت بھی, قوم کے نظریات تھے اپنے یعنی شرک مشرکانہ نظریات, لیکن یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ میں علل اعلان یہ الفاظ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور جو بھی آپ کے ماننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ نقل کیے کہ اس قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو بھی اہل ایمان تھے اپنی قوم سے کہ بے شک ہم تمہارے جو بھی مشرکانہ یہ اعمال ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو اس سے ہم اعلان برات کرتے ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء والبغضاء ابدا, اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انکار کرتے ہیں تمہارا بھی, اور یہ ہے کہ جو بھی تم نے اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطل بنا لیے ہیں, لہذا ہم ان کا بھی جو ہے وہ انکار کرنے والے ہیں, اور ہمارے اور تمہارے درمیان قیامت تک کے لیے اب دشمنی ہے, یعنی اس وقت تک کے لیے دشمنی ہے, حتیٰ تومنوا باللہ وعدہ, یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے. تو لہذا وہ جو بھی قوم کے نظریات تھے, قوم کی جو محبت ہوا کرتی ہے, اس محبت کو بھی اللہ کی محبت پہ قربان کیا. پھر وہ عظیم واقعہ بھی آتا ہے کہ جب قوم کا انکار کیا ہے نظریات کا تو قوم اکٹ ہو گئی, ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور کہا کہ بھئی یہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑو, اور اس کے سامنے جو ہے وہ ایک آگ کا الاؤ ہے کہ جو کہ جلا, اور آگ کا الاؤ ہے کہ جو کہ جلایا گیا, آگ کو بھڑکایا گیا. اور یہ ایک چال تھی قوم کی کہ جب ہم اس سے یہ کہیں گے ابراہیم سے کہ اگر تم نے ہمارے نظریات کو قبول نہیں کیا عقیدے کو تو ہم تمہیں اس آگ میں جو ہے وہ پھینک دیں, لہٰذا اس دھمکی سے جو ہے وہ اچھے اچھے جو ہے وہ ہل جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے دین میں واپس لوٹ آئیں گے. لیکن بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی محبت بھی قربان کی اللہ کی محبت پر, اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لبی دام ابھی. قرآن مجید سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں نقل کرتا ہے, کیونکہ آگ کا کام جلانا یہ لا بنایا کس نے, قانون آگ کے لیے اللہ نے بنایا نا, تو اللہ تو اپنے قوانین کا پابند نہیں ہے, جب چاہے کسی بھی قانون کو روک سکتا ہے تبدیل کر سکتا ہے. تو آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ قلنا یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم, اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام. لہٰذا آگ ٹھنڈی ہو گئی, گلے گلزار ہو گئی, ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ زندہ نکل آئے. اب لازم بات ہے کہ جو قوم اپنے نبی کی جان کی دشمن ہو جائے تو پھر نبی ہجرت کرتے ہیں. لہذا اگلا امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جس وطن میں آنکھ انسان کھولتا ہے اس کی بھی محبت ہوتی ہے نا انسان. لہذا جان کی محبت بھی قربان کی, اب وطن کی محبت بھی قربان کر رہے. سورہ صافات میں آیت نمبر 99 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال انی ذاہب الی ربی سیادین, کہ اللہ یعنی انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بے شک میں اب اپنے وطن کو چھوڑنے والا ہوں, یہاں سے وطن سے نکلنے والا ہوں, ہجرت کرنے والا ہوں, اور میرا رب ہے کہ جو کہ مجھے کوئی راہ دکھا دے. لہذا وطن کی محبت بھی قربان کی. اور بہرحال آج کی جو آخری بات ہے کہ عملی امتحانات میں ایک اور محبت کا امتحان ہے کہ جو کہ لیا گیا, اور وہ امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی, بڑھاپا آ گیا تھا, 87 برس کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی ہو چلی تھی. لہٰذا اب سورہ صافات میں تذکرہ آتا ہے کہ رب کے حضور ہاتھ جوڑے کہ رب حبل من الصالحین, کہ اللہ مجھے نیکو کاروں میں سے عطا فرما. ایک مشن توحید کے مراکز میں قائم کر رہا ہوں اور قائم کرنے ہیں, اور اس توحید کی سربلندی کے لیے جس مشن کو تو نے مجھے سونپا ہے, اب میری اولادوں میں سے کوئی نہیں, میری اولاد ہو تو اس مشن کو آگے بڑھائے. 87 برس کی عمر میں دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی, اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. بی بی حاجرہ سے, یہ دوسری بی بی تھی, بی بی سارا سے کوئی اولاد اس وقت نہیں تھی, بعد میں بی بی سارا سے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن یہ کہ بی بی حاجرہ سے دوسری بی بی سے پہلی اولاد اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ایک اور کڑا امتحان لیا, اور جو بھی بچوں والے ہیں وہ اچھی طرح سے اس امتحان کو سمجھ سکتے ہیں. بالکل دودھ پیتے بچے, اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنی بیوی اور اپنے اس چھوٹے پلوٹی کا بچہ, پہلا بچہ, اس کو چھوڑ آؤ مکے کی سرزمین میں, وادی غیری ذی زرعین, یہ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 37 میں یہ الفاظ آتے ہیں. اس وقت مکے کی سرزمین بالکل غیر آباد تھی, بنجر زمین تھی, کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے. لہذا بڑا کڑا امتحان تھا, ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, کہا کہ بے بیوی بچے کو چھوڑ آؤ بالکل بنجر زمین. اب اللہ کے حکم پر بیوی اور اولاد کی محبت بھی ہے کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام قربان کر رہے ہیں, اور بالکل بنجر زمین میں چھوڑا, اور پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. یعنی بیوی پوچھ رہی ہے کہ کس کے حکم پر چھوڑے. لہذا یہ ہے کہ کیا اللہ کے حکم پر, تو بس اتنا کہا کہ ہاں, اور بیوی نے بھی پھر آگے کوئی سوال نہیں کیے. بی بی حاضرت, اللہ کے حکم پر چھوڑے ہیں تو بس اللہ ہمارا جو ہے وہ مالک ہے اور نگہبان ہے, بس یہ کہہ کے اور وہاں پر بچے کے ساتھ ہو گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی بڑا کڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا, اور بہرحال یہ ہے کہ پھر وہیں پر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں, یہ ملنے کے لیے جو ہے وہ آتے رہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس بنجر زمین میں پھر وہاں پر آپ کو پتا ہے کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام بچے تھے, پیاس سے بھوک سے وہ ملکے ہیں, وہ جو بھی یعنی اپنے پاس سامان تھا بی بی حاضرہ کے پاس وہ سب ختم ہو گیا تھا. اب بھوک سے بلکنے کی وجہ سے پھر ماں کے اندر ایک تڑپ ہے کہ جو کہ پیدا ہوئی اپنے بچے کی, وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکی بی بی حاضرہ, اور صفا اور مروہ کے درمیان کبھی صفا پہ آتی کبھی مروہ پہ جاتی, اور یہ دوڑ ہے کہ جو کہ آپ نے لگائی ہے پانی کی تلاش میں, غذا کی تلاش میں, کیونکہ وہ بالکل بنجر زمین تھی. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر اس محنت کا نتیجہ, اور یہ جو صحیح ہے صفا مروہ کے درمیان ایک والدہ کی اپنے بچے کے لیے جو محبت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی جو ہے وہ محبوب ہوا یہ عمل کہ حج میں ایک مناسک میں سے ایک منسک ہے کہ جو کہ اس کو کرا دے. جو بھی حاجی عمرے اور حج کے لیے جائیں گے وہ صحیح کریں گے صفا اور مروہ کو, 7 چکر ہیں کہ جو کہ لگائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب محنت تو صفا مروہ پہ ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, محنت ایک جگہ ہو رہی ہے, رزلٹ کہاں نکل رہا ہے, جہاں اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں وہاں زمین پر ہیں, ایڑیوں کے نیچے سے رگڑنے سے وہ چشمہ ہے کہ جو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا, اور یہ آب زمزم یہ کیا خوب پانی ہے, آپ اندازہ کیجئے وہ چشمہ کہ جو آج تک جاری ہے, لاکھوں کروڑوں انسان وہاں جا کے ہر سال فیضیاب ہوتے ہیں, ویسے بھی ہو رہے ہیں سالہ سال ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر جب وہاں پانی کی آمد ہو گئی تو پھر زندگی کے آثار برآمد ہو گئے, قبائل نے آنا شروع کر دیا, وہاں پر پوری آبادی قائم ہو گئی. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ مکے کی سرزمین وہ ایک اس میں زندگی کے آثار آ گئے. اب انشاءاللہ اگلی جو نشست ہماری ہوگی یہ وہ نظری اور عملی امتحانات کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اب عشق امتحان اور بھی، ابراہیم علیہ السلام سے ایک کڑا امتحان اور لینا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہ جمع سال، اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، ابھی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی، پلوٹی کے بیٹے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر خواب کے ذریعے سے حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ اپنے بچے کو جو ہے وہ ذبح کر، اس کی محبت بھی اللہ کی محبت بھی قربان کرو، بڑا کڑا امتحان تھا. تفصیلات انشاءاللہ اگلی جو بھی نشست ہماری ہوگی، عید الاضحیٰ سے پہلے آخری نشست ہوگی، اس میں انشاءاللہ ہم یہ واقعہ بھی سمجھ لیں گے، اور اس واقعے میں جو اسباق ہمارے لیے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے. قربانی کا پورا ایک فلسفہ ہے کہ جو آپ کے سامنے اس وقت گوش گزار کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے اس قربانی کی جو اصل روح ہے، اس کا جو اصل فلسفہ ہے، اس کو دماغوں میں رکھ کر ہم قربانی پیش کریں گے تو ہماری زندگیوں میں کچھ رمق اور کچھ تبدیلی کے آثار وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ. بہرحال اگلی نشست میں میری گزارش یہ ہے کہ خود بھی شریک ہوں اور اپنے دوست احباب کو بھی شرکت اس کی دعوت دیجیے. کیا عجب کہ اس قربانی کے موقع پر ہمارے سامنے یہ داستان عظیمت ہو اور ہم ایک جذبے کے ساتھ وہ قربانی پیش کر سکیں. اور بہرحال کچھ گزارشات یہ بھی آئیں گی کہ یہ جو عقل پرست جب بھی قربانی آتی ہے تو آپ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر دیکھیں گے کہ کچھ عقل پرست لوگ ہیں کہ جو کہ پھر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں کہ بھئی یہ قربانی پر لاکھوں وسائل اور پیسہ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے اور اتنے قرضوں میں پاکستان جکڑا ہوا ہے اور اتنے لوگ ہیں کہ جو کہ بھوک پیاس سے ہیں، لہٰذا ان کو یہ پیسہ دینا چاہیے. تو اس پر بھی انشاءاللہ کچھ اگلی نشست میں جو ہے وہ کلام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو بھی راستہ کہ جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی جو ہے وہ پیروی کیجیے علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اس ملت پر ہمیں گامزن فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.